السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
کے سیاسی ماحول میں شدید ہلچل، وزیراعظم سے مستعفی ہونے کے مطالبات میں شدت۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
مدھیہ پردیش کی ایک عدالت نے ایک مسلم شخص کے ذریعے اپنی بیوی کو دی گئی 3 طلاقوں کو باطل قرار دے دیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
افغانستان منتقل ہونے والے قبائلیوں کی وطن واپسی کا عمل جاری، ہوسٹ کے علاوہ دیگر علاقوں میں مقیم قبائلیوں کی واپسی کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کا مطالبہ۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
داعش سے مبینہ ساز باز کرنے والا نوجوان پاکستانی شہری نہیں، ملزم کی امریکہ حوالگی کے معاملے پر وزارت داخلہ کا عدالت کو جواب۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
سندھ حکومت کی نااہلی کے نام پر ایم کیو ایم کے دھڑے اب دوبارہ سے متحد ہو رہے ہیں۔ کراچی میں چھٹی کا دن سنڈے بنا ریلی ڈے۔ کراچی سے میں ہوں سعود ظفر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور دوسری اہم خبروں میں، افغانستان میں ان 140 فوجیوں کی یاد میں سوگ کا قومی دن منایا جا رہا ہے جو ملک شمال میں ایک فوجی اڈے پر طالبان کے خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ صومالیہ میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ 9 صومالی فوجی اس وقت ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے جب گلگالا میں سڑک پر نصب بم سے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ شام کے طویل خانہ جنگی پر نظر رکھنے والے کارکنان کا کہنا ہے کہ صوبے ادلب میں ایک زیر زمین طبی مرکز کو فضائی حملوں سے شدید نقصان پہنچا ہے۔ فرانس میں صدارتی انتخابات کے لیے ملک بھر میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، اور امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن سمیت دنیا کے 600 شہروں میں سائنسدانوں نے مارچ کیا ہے۔ جزیرہ نما کوریا کی طرف سفر کرنے والے طیارہ بردار امریکی جہاز کے ساتھ جاپان کے 2 جنگی بحری جہاز بھی شامل ہو گئے ہیں۔ شمالی کوریا نے ایک اور امریکی شہری کو حراست میں لے لیا ہے، اور لبنان کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ہفتے کے صوبے ایک چھاپے کے دوران داعش کے مقامی کمانڈر کو ہلاک اور 10 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتیں حکومت مخالف ریلیاں نکال رہی ہیں، اور ان کے لیڈر ایک مشترکہ حکمت عملی تیار کرنے کے لیے ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ وزیراعظم نواز شریف پر استعفے کے لیے دباؤ بڑھایا جائے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جہاں ایک طرف حزب مخالف کی مختلف جماعتوں نے حکومت مخالف ریلیوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے تو دوسری طرف حکمران جماعت جلسوں کے ذریعے ہی اپنی عوامی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ 3 روز قبل سپریم کورٹ نے پاناما پیپرز کے معاملے پر وزیراعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے غیر ملکی اثاثوں کی تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کا حکم دیتے ہوئے متعدد درخواستوں کو نپٹا دیا تھا، جس کے بعد سے حزب مخالف کی طرف سے وزیراعظم سے مستعفی ہونے کے مطالبات میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی آواز میں آواز شامل کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی وزیراعظم نواز شریف کو عہدہ چھوڑنے کے لیے 7 دن کا وقت دیتے ہوئے احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اتوار کو بھی ملک کے مختلف حصوں میں حزب مخالف کی طرف سے احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں، جبکہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے عدالتی فیصلے میں خود کو سرخرو گردانتے ہوئے مختلف ریلیوں کا اہتمام کیا۔ ریلیوں اور جلسوں کے علاوہ حزب مخالف کے رہنماؤں کے ایک دوسرے سے رابطوں میں بھی تیزی آئی ہے تاکہ وزیراعظم پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ اتوار کو جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق نے مسلم لیگ قاف کے قائد چوہدری شجاعت حسین سے لاہور میں ملاقات کر کے عدالتی فیصلے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چوہدری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، جس میں ان کے بقول تمام ججز نے وزیراعظم کے موقف کی صداقت کو تسلیم نہیں کیا اور اسی لیے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ سراج الحق نے اس موقع پر ایک بار پھر وزیراعظم سے مستعفی ہونے کے مطالبے کو دہرایا۔
کیس کو شفاف انداز میں حتمی نتیجے تک پہنچانے کے لیے اخلاقی طور پر وزیراعظم صاحب کا فرض ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ اگر اس کیس میں وہ کلیئر نکلے اور سپریم کورٹ نے اس کو کلین چٹ دے دی، چشمے ما روشن دل ما شاد، وہ دوبارہ 60 دن کے بعد وزیراعظم بن جائے۔
ادھر حیدرآباد میں ایک احتجاجی کیمپ میں شریک پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما मौला बख्श चांडियो का कहना था कि वो वजीर आजम को मशवरा देंगे कि वो बाइज्जत तौर पर ओहदा छोड़ दें।
मेरा ख्याल है मियां साहब को बाइज्जत रुख्सत हो जाना चाहिए।
अपोजिशन की सरगर्मियां अपनी जगह खासी शिद्दत तो इख्तियार करती जा रही हैं, लेकिन सियासी उमूर के तज्जियाकार अहमद बिलाल महबूब के नज़दीक बज़ाहिर ये जमातें किसी एक नुक्ते पर मुत्तहिद होती दिखाई नहीं देती। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उनका कहना था,
इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि वो जो नवाज शरीफ साहब की जो अपोजिशन है उसके लिए दो पार्टियों के दरमियान एक रेस लग गई है कि कौन बड़ी अपोजिशन है, कौन रियल अपोजिशन है, और दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ के दिखाना चाहते हैं कि हम कितने बड़े मुखालिफ हैं।
हुकुमरान जमात मुस्लिम लीग नून अपोजिशन के मुतालिबात को मुस्तरद करते हुए कहती है कि अदालती फैसले के बाद हिज़्ब मुखालिफ को अपने मुतालिबात पेश करने की बजाय तहकीकाती कमेटी के नताइज का इंतजार करना चाहिए और आवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले वजीर आजम किसी के कहने पर मुस्ताफी नहीं होंगे। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
भारत में मध्य प्रदेश की एक अदालत ने एक मुसलमान मर्द की तरफ से अपनी बीवी को तीन बार ज़बानी तलाक देने के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुतल्लिका शख्स शादी का बंधन ख़त्म करने के लिए मतलूब शराइत की पासदारी करने में नाकाम रहा है। नई दिल्ली से रिपोर्ट दी है सुहेल अंजुम ने।
मध्य प्रदेश में उज्जैन की एक फैमिली कोर्ट ने एक मुस्लिम शख्स की बीवी को दी गई तीन तलाकों को ये कहते हुए बातिल करार दे दिया कि उसने शादी को खत्म करने की शराइत की पाबंदी नहीं की। एडिशनल प्रिंसिपल जज ओम प्रकाश शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि मुल्जिम तौसीफ शेख ने अपनी बीवी को तलाक देने के लिए जो तरीक़ेकार अख्तियार किया वो गैर कानूनी और गैर मुअस्सर है, इसलिए इस तलाक को खत्म किया जाता है। मुतल्लिका खातून अर्शी खान के वकील ने मीडिया को बताया कि अदालत ने उनकी ये दलील तस्लीम कर ली कि तौसीफ शेख ने तलाक देते वक्त शरीयत की पाबंदी नहीं की। एडवोकेट अरविंद कौर के मुताबिक देवास के बाशिंदे तौसीफ और अर्शी की शादी जनवरी 2013 में हुई थी। कुछ दिनों के बाद तौसीफ ने पैसों का मुतालबा शुरू कर दिया। इख्तलाफात बढ़ने के बाद खातून अपने शौहर का घर छोड़कर अपने वालदेन के पास चली गई। उसने अपने शौहर के खिलाफ इंसदादे जहेज एक्ट के तहत मुकदमा कर दिया। अक्टूबर 2014 में तौसीफ ने उज्जैन की अदालत के अहाते में अपनी बीवी को तलाक दे दी। बाद को उसने एक नोटिस के जरिए बीवी को बताया कि उसने तीन तलाकें दे दी हैं। अर्शी ने तलाक को अदालत में चैलेंज किया और अदालत ने उसके हक में फैसला सुनाया। अमारत शरिया बिहार व उड़ीसा के नाजिम मौलाना अनीसुर्रहमान कासमी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए फैसले की मुखालफत की और कहा कि अदालत को शरीयत की तौजीह करने का हक नहीं है।
जो बना हुआ कानून है उसके मुताबिक अमल करने का फैसला, अपने जी से कोई कानून बनाकर अमल करने का अख्तियार उनको नहीं है। फरीद जो अपना मजहब और मसलक बताता है उसी के मुताबिक उनको फैसला करना चाहिए।
जैन अदालत का ये फैसला ऐसे वक्त आया है जब मुसलमानों के दरमियान तलाक सलासा और एक से ज्यादा शादी के बारे में तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का एक आईनी बेंच इस मामले पर मौसम गर्मा की तातीलात में समाअत करने वाला है। हुकूमत ने अदालत में कहा है कि वो तलाक सलासा के खिलाफ है क्योंकि ये खवातीन के बुनियादी हकूक के मुनाफी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाकों की रिवायत को खत्म करने की मुखालफत की है। अलबत्ता अपने हालिया इजलास के दौरान एक करारदाद मंजूर करके मुसलमानों से अपील की है कि जो शख्स अपनी बीवी को बैक वक्त तीन तलाकें दे उसका समाजी बायकॉट किया जाए। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि तलहा हुसैन, जिसने मुबैना तौर पर दाइश के साथ मिलकर न्यूयॉर्क में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी की थी, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। वजारत दाखिला ने तलहा हुसैन को अमरीका के सपोर्ट करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त के जवाब में ये मौकिफ इख्तियार किया है। इस्लामाबाद से इसकी तफसील देंगे मोहम्मद जलील।
पाकिस्तान की वजारत दाखिला का कहना है कि एक पाकिस्तानी नायाद शख्स जिसने मुबैना तौर पर शिदत पसंद तंजीम दाइश के साथ साजबाज करके गुज़श्ता साल न्यूयॉर्क में हमला करने की मनसूबाबंदी की थी, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। वजारत दाखिला ने ये मौकिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलहा हारून नामी मुलजिम की अमरीका हवालगी रोकने के खिलाफ दायर एक दरख्वास्त के जवाब में अदालत में जमा करवाए गए तहरीरी बयान में इख्तियार किया। तलहा अपने वालिद हारून रशीद के साथ, जो कि पाकिस्तानी नायाद अमरीकी शहरी हैं, गुज़श्ता दो साल से क्वेटा में मुकीम था, जिसे गुज़श्ता साल सितंबर में पाकिस्तानी हुकाम ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद से वो रावलपिंडी की अड्याला जेल में कैद है। हारून रशीद ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वकील तारक असद के जरिए दायर दरख्वास्त में दावा किया कि उनके बेटे ने अमरीका में कोई जुर्म नहीं किया। اور پاکستان میں قیام کے دوران بقول ان کے اس پر جھوٹا الزام عائد کیا گیا، اور اگر اسے امریکہ کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ ملزم کی وکیل کا استدلال تھا کہ اسے پاکستان کے آئین کے تحت زندگی اور آزادی کا حق حاصل ہے۔ گزشتہ ماہ عدالت عالیہ نے طلحہ کی امریکہ حوالگی کے عمل کو معطل کرتے ہوئے وزارت داخلہ سے جواب طلب کیا تھا۔ تاہم وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ طلحہ ہارون پاکستانی شہری نہیں ہے، اس لیے اسے پاکستانی آئین کے تحت دیے گئے حقوق حاصل نہیں ہیں۔ لیکن وکیل طارق اسد کا کہنا ہے کہ طلحہ کے والدین پاکستانی ہیں اور اسی بنا پر وہ بھی پاکستانی شہری ہیں۔ اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
میں نے جو مین ہیومن جو فنڈامنٹل رائٹس کا ایک لیا ہوا ہے وہ یہ کہ آرٹیکل 9 جو ہے رائٹ ٹو فریڈم آف لائف اینڈ لبرٹی کا جو ہے وہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ ایوری پرسن ہیز دیٹ رائٹ۔
طارق اسد نے کہا کہ اگرچہ یہ بنیادی حقوق پاکستانی شہریوں کو ہی حاصل ہیں، تو ہم ان کے بقول جو بھی پاکستان میں مقیم ہیں انہیں یہ حقوق حاصل ہیں اور بغیر کسی قانونی جواز کے انہیں حقوق سے محروم نہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ 19 سالہ طلحہ ہارون پر الزام ہے کہ اس نے شدت پسند تنظیم داعش سے وابستہ افراد کے ساتھ ساز باز کر کے نیو یارک میں حملے کی منصوبہ بندی کی تھی، اور امریکی حکام نے پاکستان سے اس کی حوالگی کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کی تحقیقات کے مطابق طلحہ گزشتہ سال اپریل میں پاکستان میں موجود تھا جب اس نے مبینہ طور پر نیو یارک کے 3 مختلف علاقوں میں حملے کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ متعلقہ پاکستانی حکام کی تحقیقات کے بعد اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے رواں سال جنوری میں طلحہ کی امریکہ حوالگی کے لیے حکام کو اجازت دے دی تھی۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ امریکہ نے اپنے ہاں ہونے والے بعض واقعات میں ملوث افراد کی پاکستان سے حوالگی کا مطالبہ کیا ہو۔ پاکستان ماضی میں بھی متعدد ایسے پاکستانی شہریوں کو امریکہ کے حوالے کر چکا ہے جو امریکہ میں ہونے والے واقعات میں ملوث ہونے کی بنا پر اسے مطلوب تھے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں ان 140 فوجیوں کی یاد میں سوگ کا قومی دن منایا جا رہا ہے جو ملک کے شمال میں ایک فوجی اڈے پر طالبان کے خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے۔ سن 2001 کے بعد سے افغان فورسز پر یہ مہلک ترین حملہ تھا جس میں اتنی بڑی تعداد میں فوجی ہلاک ہوئے۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ شمالی بلخ صوبے کے دارالحکومت مزار شریف میں افغان نیشنل آرمی کے 209 شاہین کور ہیڈ کوارٹرز پر بھاری طور پر مسلح 10 خودکش حملہ آوروں نے حملہ کیا جو 2 فوجی گاڑیوں پر سوار تھے، اور انہوں نے حکومتی فوجیوں کا بھیس بدلا ہوا تھا۔ مقامی ٹیلی ویژن نے نام ظاہر نہ کرنے والے سیکیورٹی کے ایک عہدیدار کے حوالے سے کہا ہے کہ کم از کم 140 فوجی اس حملے میں ہلاک ہوئے اور تقریباً 100 زخمی ہیں۔ صومالیہ میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ 9 صومالی فوجی اس وقت ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے جب گلگالا میں سڑک پر نصب بم سے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ دھماکہ اتوار کی صبح ہوا جب پونٹ لینڈ سیکیورٹی فورسز گلگالا پہاڑوں پر معمول کی گشت پر تھیں۔ گلگالا میں پونٹ لینڈ پولیس کے ترجمان میجر عبدی رحمان فراہ گرہان نے وائس آف امریکہ کے صومالی سروس کو بتایا کہ یہ گاڑی 17 فوجیوں کو لے کر جا رہی تھی جب ایک خود ساختہ بم سے انہیں نشانہ بنایا گیا۔ گرہان کا کہنا تھا کہ 9 فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ فرانس میں ووٹر ایک ایسے صدارتی انتخاب میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں جس میں عشروں کے بعد انتہائی سخت مقابلہ درپیش ہے، جبکہ 11 امیدوار مد مقابل ہیں۔ ان امیدواروں کا تعلق انتہائی بائیں بازو سے تعلق رکھنے والی جماعتوں سے ہے۔ ملک میں صدارتی انتخاب کے موقع پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ انتخاب سے چند روز قبل دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا۔ وائس آف امریکہ کے لیے ایزابیلی کوچولی کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
فرانس میں ووٹنگ جاری ہے، 11 صدارتی امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔ ان کا تعلق انتہائی دائیں بازو سے لے کر انتہائی بائیں بازو کی نظریاتی سوچ رکھنے والی پارٹیوں سے ہے۔ انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی لیڈر میرین لے پین اور اعتدال پسند نقطہ نظر کے حامل ایمینیول میکان کے بارے میں توقع ہے کہ وہ 7 مئی کو ہونے والے فیصلہ کن انتخابی مرحلے تک پہنچ سکیں گے۔ 48 سالہ لے پین نیشنل فرنٹ یا ایف این کی لیڈر ہیں، اور انہیں امید ہے کہ وہ داعش کی طرف سے ذمہ داری لیے گئے متعدد دہشت گرد حملوں کے تناظر میں پیدا ہونے والے خوف سے فائدہ اٹھا سکیں گی۔ 39 سالہ میکان کم ترین عمر رکھنے والے صدارتی امیدوار ہیں، اور انہوں نے یورپی یونین کی حمایت اور تجارت نواز پالیسیوں کے پلیٹ فارم کو اپنی انتخابی مہم کی بنیاد بنایا۔ پیرس میں کھانے پینے کی مارکیٹ میں موجود لوگوں نے صدارتی انتخاب کے پہلے مرحلے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا. جینڈو نامی ووٹر کا کہنا ہے کہ انتخاب دشوار ہے. سیاسی پروگرام واقعتاً ایک ہی نوعیت کے ہیں. میرا خیال ہے کہ توازن کے لیے میرا ووٹ اہم ہے، لیکن کسی ایک یا دوسرے فریق کو شکست دینے کے لیے ووٹوں کی بڑی تعداد درکار ہے. ایک اور ووٹر مارٹن لبورا کمپیوٹر انجینئر ہیں. ان کی عمر 58 برس ہے. ان کا کہنا ہے ووٹر مارٹن لبورا کا کہنا ہے کہ میرے لیے بے روزگاری کی شرح ایک بڑی تشویش کی بات ہے، اور پھر سوگ اور دکھ کی موجودہ صورتحال جس سے فرانس کو باہر نکالنے کے لیے میں نے ووٹ دیا. اگر سیکیورٹی کی بات کریں تو یہ میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اس لیے کہ چاہے کوئی بھی امیدوار منتخب ہو اسے ان امور کا سامنا کرنا ہی ہوگا، اس لیے سیکیورٹی کا معاملہ میرے لیے اتنا اہم نہیں. تمام امیدواروں کو ایک ہی جیسی صورتحال کا سامنا ہوگا. اور سرسر سالہ ریٹائرڈ جی مشل نے اپنا خاندانی نام نہیں بتایا. انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا جی مشل کا کہنا ہے کہ اگر رائے عامہ کے جائزوں کی تصدیق ہو جاتی ہے تو صورتحال الجھ جائے گی، نئے صدر کے لیے اکثریت نہیں ہوگی، اور یہ تباہ کن صورتحال ہے. میں نے جس امیدوار کے لیے ووٹ دیا ہے اگر وہ منتخب ہو بھی جائیں تو بھی وہ اکثریت حاصل نہیں کر سکیں گے. پیرس میں 2015 میں دہشت گرد حملوں کے بعد ہنگامی صورتحال نافذ ہے، جس کے بعد ہونے والے یہ پہلے انتخابات ہیں. تجزیہ کار اور ووٹر اس انتخاب کو دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک ایسا انتخاب قرار دے رہے ہیں جس کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف غصے کے ساتھ ووٹر ایک ایسے انتخاب میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں جس میں سیکیورٹی، فرانس کی ڈگمگاتی معیشت، بے روزگاری کی 10% شرح اور انتہا پسندی ایسے مسائل ہیں جو دائیں اور بائیں بازو دونوں جانب کے نظریات رکھنے والوں کی توجہ کا مرکز ہیں. آج اتوار کے روز ہونے والے اس انتخاب میں پہلے دو نمبروں پر فتح یاب ہونے والے صدارتی امیدواروں کے لیے 7 مئی کو فیصلہ کن انتخابی مرحلہ ہوگا. بیجے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
ہفتے کے روز دنیا کے سینکڑوں شہروں میں سائنسدانوں نے سائنس کے حق میں نکالے گئے مظاہروں میں حصہ لیا. سائنسدانوں اور ان مظاہروں کے منتظمین کا خیال ہے کہ حکومتوں کو سائنس کی ضرورت اور افادیت کا احساس دلانا ضروری ہے. انہیں ٹھوس حقائق پر مبنی علمی حقائق کی بنیاد پر اپنی پالیسیاں بنانا ہوں گی. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیرولین پریسوتی نے دنیا بھر میں ہونے والے ان منفرد مظاہروں کی روداد بیان کی ہے. سنتے ہیں اسد نذیر کی زبانی.
اپنی نوعیت کا یہ ایک انوکھا مظاہرہ تھا جس میں اکثریت سائنسدانوں کی تھی اور ان کے ساتھ سائنس دوست عوام بھی شامل ہو گئے تھے. دنیا بھر کے سینکڑوں شہروں میں یہ مظاہرے ہوئے اور ان میں یورپ اور امریکہ کے متعدد شہر شامل ہیں. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں مظاہرہ ایک ایسے روز ہوا جب امریکہ سمیت دنیا بھر میں یوم ارض منایا جا رہا تھا. اس مظاہرے میں شریک مشیگن یونیورسٹی کی اسسٹنٹ ڈین سیم لارسن کہتی ہیں لرسن کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم نے اس کی اہمیت کا ادراک نہیں کیا اور اس پر سرمایہ کاری جاری نہ رکھی تو پھر ہم نے جو عظیم کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ ہم صرف سائنس کی ترقی سے ہی عظیم تر بن سکتے ہیں. ایک مظاہرے میں شامل ایک اور شخص کا کہنا تھا کہ ان کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ایک بیانیہ ہے کہ ہم سائنس کے شعبے میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. مستقبل میں سائنس کی تعلیم حاصل کرنے والی ایک نوجوان طالبہ کہہ رہی ہے اگر انہوں نے حقائق سے روگردانی کی تو پھر سائنس باقی نہیں رہے گی اور ہم لوگ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. واضح ہے کہ امریکہ میں بجٹ کے سربراہ نے کہا تھا کہ ماحولیاتی ایجنسیوں، طبی تحقیقات کرنے والے اداروں اور دیگر سائنسی تحقیقی اداروں کے بجٹ میں کٹوتی کی جائے گی.
Regarding the question as to climate change, I think the president was fairly straightforward. We're not spending money on that anymore.
جہاں تک موسمیاتی تبدیلیوں کا معاملہ ہے، صدر کا موقف بالکل واضح ہے، ہم اس پر مزید کوئی رقم خرچ نہیں کریں گے. جب یہ سائنس مارچ ہو رہا تھا اس موقع پر صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ پیغام میں لکھا کہ ہم اپنے ملک کے قدرتی حسن کو قائم رکھنے کے لیے پرعزم ہیں. بعض ناقدین کا خیال ہے کہ اس قسم کے مظاہروں سے یہ مسئلہ سیاسی رنگ اختیار کر سکتا ہے، جبکہ سائنس ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پر سائنسدان خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں. مشیگن یونیورسٹی کے پروفیسر جم جیرنگ کا کہنا ہے
They've done their work and they haven't had to become very political in terms of funding allocations.
یہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں, انہیں فنڈنگ جیسے مسائل کے سیاسی پہلوؤں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, مگر اب وقت آ گیا ہے کہ اس طرح کے رویے کو بدلنا ہوگا. بہرحال یہ مظاہرہ تو ہو گیا اور مظاہرین اپنے اپنے کاموں کی طرف لوٹ جائیں گے, مگر شاید بات یہیں ختم نہ ہو کیونکہ اگلے ہفتے یہیں واشنگٹن میں موسمیاتی تبدیلیوں پر توجہ مبذول کرانے کے لیے ایک اور سائنس مارچ ہونے والا ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سمعین, اس سے پہلے کہ ہم اپنا اگلا پروگرام پیش کریں, ایک اعلان ہے آپ کے لیے کہ آج کے خطوں کے پروگرام میں جسے آپ کے لیے مدثرہ منظر پیش کرتی ہیں, آپ کے لیے ایک امتحان ہوگا. جی ہاں, آپ کو ایک شعر مکمل کرنا ہے جس کا مصرع بہت مشہور ہے, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. آپ کو اصل شعر کا پہلا مصرع بتانا ہے اور پھر شامل ہو جائیے پروگرام میں پاکستان میں رات 9 بجے. خط آپ کے, آپ اپنا جواب فیس بک پر بھی پوسٹ کر سکتے ہیں. لاگ کیجیے facebook.com/VOA اردو. اعلان ختم ہوا. سمعین, 22 اپریل کو پاکستان کے محبوب ترین فنکار معین اختر کی 6ویں برسی تھی. معین اختر نے بارہا ہمارے پروگرام کچھ تو کہیے میں شرکت کی تھی. اس پروگرام کو پیش کرتی ہیں شہناز عزیز, ان سے گفتگو کرتے ہوئے معین اختر کا کہنا تھا.
ایک ایسے فنکار جو ہمیشہ لوگوں کو ہنساتے رہے, اور ہنسانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی گہری بڑی کام کی باتیں ہنسی مذاق کے انداز میں ہمیشہ کہی ہیں. ہمارے یہ فنکار ہیں معین اختر.
سب کا دل اور جان تھا, کتنا میں نادان تھا, کتنا میں انجان تھا. ابھی کل تو میں جوان تھا, جوان تھا, حسین تھا, بہت ہی دل نشین تھا. سرور ہی سرور تھا, جوانی کا غرور تھا. جس جگہ بھی جاتا تھا حسینوں کو ہی پاتا تھا. ان کا مجھ کو چاہنا میرے دل کو بھاتا تھا. مگر یہ کل کی بات ہے اور آج خالی ہاتھ ہے.
معین صاحب ہمارے پروگرام میں اس وقت آئے تھے جب ہم نے آغاز کیا تھا کچھ تو کہیے گا, تو لیجیے سنتے ہیں اسی پروگرام سے اقتباس جس میں معین اختر صاحب ہمارے ساتھ تھے.
میں نے پہلے تھیٹر اسٹیج کا ایک پلے کیا تھا جب میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا. ولیم شیکسپیئر کا ایک کھیل تھا, مرچنٹ آف وینس, وہ میں نے پہلی دفعہ کیا تھا اور اس میں شائلاک کا رول کیا تھا. اس کے بعد پھر ریڈیو شروع ہوا, تو ریڈیو سے میں نے بہت کچھ سیکھا, اور اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن آ گیا پاکستان میں, پھر ٹیلی ویژن پہ کام کیا. آپ لوگوں سے داد بھی ملی اور تنقید بھی حاصل ہوئی.
تینوں آپ کمال کے ہیں اگر دیکھا جائے, بشرا بھی, آپ بھی اور انور بھائی خود بھی. تو اس میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ کس کی وجہ سے پروگرام زیادہ مقبول ہے؟
نہیں نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بشرا پہلے کرتی تھی, بشرا نے 10-11 کیے, پھر بشرا کی مصروفیت اپنی تھی تو اس لیے بشرا نے وہ چھوڑ دیا. تو پھر میں اور انور مقصود صاحب ہی کرتے ہیں اس کو, اور اب تک میں اس کے 340 کے قریب ایپیسوڈز کر چکا ہوں.
340؟
جی ہاں, 340 مختلف کیریکٹرز کیے ہیں. اور یہ طے کرنا مشکل ہے کہ اس کو, نے سوال کیا کہ کون اچھا کرتا ہے. انور نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ معین اختر برے صغیر ہی نہیں, دنیا کے جو چند بڑے ایکٹرز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا.
میں نے تو یہ سوچا ہے کہ جو زندہ مرغیاں نا کاغذ میں لپیٹ کے براتیوں کو دے دوں گا میں, کہ گھر جا کے پکا لیں, جس طرح کا چائے پکا لیں ان کو, بس ایک ایک ریبن لال رنگ کا باندھنا پڑے گا.
میری زندگی کا یادگار لمحہ تھا جب مجھے ستارہ امتیاز ملا تھا تقریباً آج سے 4 سال پہلے، اور 92 میں مجھے ملا تھا تمغہ اس میں کارکردگی. تو یہ جب دو تمغے ملے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی، اور میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ میری سروسز نہ صرف عوامی سطح پر ریکگنائز کی گئی ہیں بلکہ کاری سطح پر بھی ریکگنائز ہوئی ہیں. ہاں میں تو اپنے لیے کہتا ہوں تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے، میں رو رہا ہوں تو ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے.
بات ہوا
تو کہا کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک، مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے.
تب آپ نے اب تک جتنے بھی کیریکٹر کیے ہیں اس میں خاص طور پہ لوز ٹاک کے حوالے سے، اس میں سب سے زیادہ آپ کا پسندیدہ کیریکٹر کون سا ہے؟
میں نے اس میں ایک کیا تھا، ایک کوئٹہ کے خان کا رول کیا تھا میں نے.
اچھا
جی ہاں. وہ اور ایک اس میں میں کرسچن نس بناؤں.
اچھا
وہ اور ایک اس میں میں کوفی انان بناؤں، اور ایک ہمارے بڑے مشہور وہ پینٹر تھے گل جی.
جی جی جی.
ایسے تو بہت بہت سارے ہیں، 340 میں سے یہ طے کرنا بہت مشکل ہے میرے لیے کہ وہ کون سے اچھے تھے، مجھے تو سبھی اچھے لگتے ہیں.
بالکل، خود ہمارے لیے بہت مشکل ہے، میں نے کہا اسی لیے پوچھوں کہ آپ سے کہ آپ کو ان میں سے کون سا پسند ہے.
جی ہاں مجھے کافی ہیں، کوئی 40-50 تو ہیں جو بہت مجھے پسند ہیں.
انسان تبدیلیاں چاہتا ہے، جو خریدار ہے وہ ہر دفعہ ایک نئے خواب کی تلاش اور جستجو میں رہتا ہے. یہ ایک فنکار کا فن ہے، یہ اس کی فن کی عصمت ہے کہ وہ ہر دفعہ ایک نیا خواب تراشنے کی کوشش کرتا ہے اپنے خریدار کے لیے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر ہے. آٹزم میں مبتلا بچوں کی مدد کے لیے خاص طور پر انسانوں سے ملتا جلتا ایک روبوٹ تیار کیا گیا ہے جسے کیسپر کا نام دیا گیا ہے. یہ روبوٹ ایسے بچوں کو بڑوں اور دوسرے بچوں کے ساتھ تعلق بنانے، رابطہ کرنے اور ابلاغ کرنے میں مدد دیتا ہے. فیتھ لیبڈس کی رپورٹ کے مطابق فن، جسے آٹسٹک بچوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن کیسپر کے ساتھ رابطہ کرنا اس کے لیے کہیں زیادہ آسان ہے. کیسپر دراصل انسان سے ملتا جلتا ایک بچہ ہے جسے یونیورسٹی آف ہرٹفورڈ شہر میں تیار کیا گیا تاکہ وہ آٹزم میں مبتلا بچوں کی مدد کرے اور وہ کھیلوں اور گیتوں کے ذریعے سماجی رابطہ کاری اور ابلاغ کا ہنر سیکھ جائیں. یہ روبوٹ ریموٹ کنٹرول سے چلایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیچر اور تھراپسٹ کی موجودگی بھی ضروری ہے.
The robot in the hand of a therapist gives much more options because the children are interacting.
یونیورسٹی آف ہرٹفورڈ شہر کے بین رابنز کہتے ہیں تھراپسٹ اگر روبوٹ کا ریموٹ کنٹرول استعمال کرے تو اس سے کئی راستے سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ روبوٹ سے رابطہ کرنا بچے پسند کرتے ہیں. بعض اوقات وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں یا پھر روبوٹ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے باتیں کرتے ہیں، اس طرح سے جیسے وہ کسی اور انسان کے ساتھ نہیں کرتے. بین رابنز کہتے ہیں کہ کیسپر میں اتنی لچک موجود ہے کہ وہ 170 بچوں کی متنوع ضروریات کا خیال رکھ سکے جو گزشتہ 10 برسوں سے اس کے ساتھ کھیلتے آئے ہیں. بچوں کے رویوں پر اس سے کھیلنے کا بہت اثر مرتب ہوا ہے. ان میں ایک ایسا بچہ بھی شامل ہے جو اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھا سکتا تھا.
And then we started doing it with Casper, so, and he really really enjoyed feeding Casper, making him eat when he was hungry, things like that.
اسی سلسلے میں کریکس آٹزم کی ایلس لنچ بتاتی ہیں کہ اس بچے کے لیے ہم نے کیسپر کو استعمال کیا. یہ بچہ کیسپر کو کھانا کھلاتے ہوئے خوش رہتا تھا، اور اب اس نے اپنے ہم جماعتوں اور کلاس فیلوز کے ساتھ بھی میل جول شروع کر دیا ہے. اس طرح کی رپورٹوں کو دیکھتے ہوئے کیسپر بنانے والوں نے کیسپر کے پروگرام اور حلیے میں کچھ مزید تبدیلیاں کر دی ہیں، کیونکہ اس کا مؤثر ہونا ثابت ہو چکا ہے.
These long term studies, it's very important because it's important to see how is there any transfer.
یونیورسٹی آف ہرٹفورڈ شہر کے بین رابنز کہتے ہیں کہ طویل مدت کا جائزہ بے حد اہم ہے، کیونکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ بچے روبوٹ کے ساتھ کھیلتے ہوئے جو صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں، کیا انہیں وہ کلاس روم یا پھر گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. روبوٹ سے ہٹ کر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. اور اب کچھ آپ کو کیسپر کے بارے میں بتاتے ہیں. کیسپر ایک پروٹوٹائپ روبوٹ ہے اور کیسپر بنانے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات کے خواہاں ہیں کہ روبوٹ سے فائدہ اٹھانے والے ہر بچے کے پاس اپنا ایک کیسپر ہو. بیچے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے شمالی وزیرستان علاقے میں ضرب عزب کارروائی کے نتیجے میں وہاں سے افغانستان کے صوبے خوست میں چلے جانے والے پاکستانی خاندانوں کی واپسی کا آغاز ہو گیا ہے, اور متعلقہ حکام کو امید ہے کہ 3 ہفتوں میں اس کام کو مکمل کر لیا جائے گا. پشاور سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے شمیم شاہد نے.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے 3 سال قبل شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن ضرب عزب شروع ہونے پر سرحد پار افغانستان نقل مکانی کر جانے والے قبائلیوں کی وطن واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے, اور حکام کے مطابق حالیہ دنوں میں 165 خاندان غلام خان کے راستے بنو کی قریب باران کیمپ منتقل ہو چکے ہیں. ان قبائلیوں سے اکثر سیکورٹی حکام کی طرف سے جانچ پڑتال کے سخت انتظامات کی وجہ سے واپس آنے پر آمادہ نہیں تھے, جبکہ بعد ازاں فروری میں پاکستان کی طرف سے تقریباً 1 ماہ تک افغان سرحد بند رکھے جانے کے باعث بھی یہ عمل متاثر ہوا تھا. لیکن قبائلی علاقوں میں آفات سے نمٹنے کے ادارے کے حکام کے مطابق ان افراد کی واپسی کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں, اور 3 ہفتوں میں یہ عمل مکمل ہونے کی توقع ہے. واپس آنے والے قبائلیوں کو عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے قائم کیمپ میں رکھا جاتا ہے, جہاں سے ان کی شناخت اور دیگر قوائب کی تصدیق کے بعد انہیں شمالی وزیرستان بھیج دیا جاتا ہے. شمالی وزیرستان کے قبائلی رہنما ملک غلام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قبائلی جرگے نے حکام سے مل کر ان لوگوں کی واپسی کو سہل بنانے پر مذاکرات کیے تھے, جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگ واپس آ رہے ہیں.
افغانستان میں ہمارے جو آئی ڈی پیز ہیں, یہ ہمارے رشتہ دار ہیں, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, یہ ٹیررسٹ نہیں ہیں, یہ مجبوری کے حالات سے افغانستان چلے گئے ہیں. تو اس کو ہم نے ریکویسٹ کیا تھا. اس کے بعد نارتھ ایسٹرن جی او سی کے ساتھ جرگے میں ہم نے یہ بات کیا تھا, اس نے بھی ہم کو یہ یقین دہانی دیا تھا. اور انشاءاللہ ہم تو حکومت کا بھی مشکور ہے کہ ہمارا وہاں کا جو بھائی چلے گئے مجبوری کے حالات, ابھی اپنے علاقے پاکستان کو وہ لا رہے ہیں. خود کے علاوہ پکتیکا اور گین کے سائڈ پہ بھی کافی لوگ ہمارے پستا میلا میر صاحب پر اور بیر مولا لامن میں, تو ہمارے کافی آئی ڈی پیز وہاں پہ بھی رہ چکے ہیں, ابھی ادھر ہے. تو میں ہمارا یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے بھی طریقہ بنا دے کہ وہ بھی اپنے علاقے پاکستان کو لایا جائے.
حکام کے مطابق شمالی وزیرستان سے تقریباً 8,000 خاندان افغان صوبے خوست منتقل ہوئے تھے, جبکہ واپسی کا عمل شروع ہونے کے بعد اب تک 1,700 خاندان واپس آ چکے ہیں. شبیب شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سندھ حکومت کی بد انتظامی کے مسائل کے خلاف آج مظاہرہ کر رہی ہے, اور ریلی کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے, جبکہ متحدہ قومی موومنٹ حقیقی اور پاک سرزمین پارٹی نے بھی ایم کیو ایم کے اس خصوصی مظاہرے کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے. کراچی سے یہ رپورٹ دی ہے سعود ظفر نے.
ایک وقت تھا جب کراچی کا اکثریتی مینڈیٹ رکھنے والی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کراچی کی سیاست کا رخ اپنے حساب سے طے کیا کرتی تھی. پھر یہی جماعت بٹنا شروع ہوئی. کم و بیش وہی رہنما 3 مختلف سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. ایم کیو ایم حقیقی یا مہاجر قومی موومنٹ کئی سال پہلے قائم ہوئی. گزشتہ 1 سال کے دوران حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ اسی ایم کیو ایم کے سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال نے مارچ 2016 میں نئی جماعت پاک سرزمین پارٹی کی بنیاد رکھی, اور اسی سال اگست کے مہینے میں ڈاکٹر فاروق ستار نے جماعت کے بانی سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے نام سے کار سیاست کو آگے بڑھایا. اس ساری تگدو میں کراچی کا ووٹر خود تذبذب کا شکار ہو گیا کہ آخر اس کے شہر کی نمائندہ جماعت ہے کون سی. اسی خلا میں کہ شہر دیکھتے ہی دیکھتے کچرے کا ڈھیر بن گیا. اس کے علاوہ شہر میں فراہمی و نکاسی آب اور دیگر بلدیاتی مسائل نے بھی ایسے سر اٹھایا کہ میئر کراچی منتخب ہونے کے باوجود وسائل کی عدم دستیابی اور مسائل کے انبار کا راگ الاپنے لگے. آج بھی شہر کراچی کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والی جماعتیں انہی بلدیاتی مسائل کو لے کر احتجاج کر رہی ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی شہریوں کے بنیادی مسائل کا 16 نکاتی ایجنڈا لیے 6 اپریل سے مسلسل کراچی پریس کلب کے باہر احتجاجی کیمپ میں براجمان ہے، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان نے سندھ حکومت کی بیڈ گورننس پر اتوار کو ریلی نکالنے کا اعلان کیا۔ اس اقدام کے لیے ان کے پرانے ساتھی اور موجودہ مخالفین مصطفیٰ کمال اور آفاق احمد نے بھی اپنی حمایت کا باضابطہ اعلان کر دیا، جس کا ڈاکٹر فاروق ستار نے خیر مقدم کیا۔ سیاسی تجزیہ کار شہزاد شاہ جیلانی اس بارے میں کہتے ہیں،
ان کو ایک چیز تو بہرحال نظر آ رہی ہے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے اس میں تقسیم ہو رہا ہے، اور وہ جس طریقے سے پہلے ایک یونائٹڈ فورس تھی تو وہ نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتی تھی، اب وہ ان کا جو مینڈیٹ تھوڑا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو افیکٹونیس ہے وہ دن بدن گائے بگائے وہ ذرا کم ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ سمجھتے ہیں اور ایک نقطے پر جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، متحد ہو رہے ہیں، تو وہ ان کے ایک لارجر انٹرسٹ کی بات ہے، اور اس کو ووٹ بینک کو ان کو یہ اشور کرنے کے لیے کہ الیکشن میں آپ پھر بھی گھوم پھر کے آپ ریلائی کر سکتے ہیں ان فورسز پر، تو میرے خیال میں یہ ایک الیکشن کی تیاری ہے۔
ادھر کراچی میں چھٹی کا دن سنڈے بنا ریلی ڈے، ایک طرف تو ایم کیو ایم عوامی مسائل پر ریلی نکال رہی ہے تو دوسری طرف پیپلز پارٹی نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور پانی کی قلت کے خلاف ریلی کا انعقاد کیا، جبکہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے بھی شہر کے مختلف حصوں میں پاناما کیس کے سلسلے میں یوم تشکر کے نام پر ریلی نکالی اور اپنے قائد میاں محمد نواز شریف سے اظہار یکجہتی کیا۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
شام کی طویل خانہ جنگی پر نظر رکھنے والے کارکنان کا کہنا ہے کہ صوبے ادلب میں ایک زیر زمین طبی مرکز کو فضائی حملوں سے شدید نقصان پہنچا ہے۔ یہ مرکز اس مقام سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر قائم تھا جہاں رواں ماہ کے اوائل میں مہلک کیمیائی حملہ ہوا تھا۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ لڑاکا طیاروں نے غار میں قائم باغیوں کے زیر کنٹرول ابدین طبی مرکز کو نشانہ بنایا، جس میں ایک شخص ہلاک اور ایک درجن سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ حزب مخالف کی ایک ویب سائٹ ایلیپو ٹوڈے کے مطابق طبی عملے کے 3 افراد کے مارے جانے کا خدشہ ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ یہ واضح نہیں کہ یہ کارروائی شام کے لڑاکا طیاروں نے کی یا اس کے اتحادی روس نے طبی مرکز کو نشانہ بنایا۔ طبی امدادی تنظیم فزیشنز فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ سن 2011 سے گزشتہ سال کے اواخر تک روس یا شام کے طیاروں نے 400 سے زائد کارروائیوں میں 300 سے زائد مختلف طبی مراکز کو نشانہ بنایا، جن میں طبی امداد سے وابستہ لگ بھگ 800 افراد مارے جا چکے ہیں۔ ابدین طبی مرکز کیمیائی حملے کا نشانہ بننے والے قصبے خان شیخون کے شمال میں واقع ہے۔ اس حملے میں 100 عام شہری مارے گئے تھے۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن سمیت دنیا کے 600 شہروں میں سائنسدانوں نے مارچ کیا اور حکومتوں کو باور کرایا کہ وہ ماحولیاتی تغیر سمیت ان تمام مسائل پر توجہ دیں جس کے بارے میں سائنسداں متنبہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں قائد اعظم یونیورسٹی میں فزکس کے ایسوسیٹ پروفیسر اے ایچ دور نے کہا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ سائنسدانوں کو لیبارٹریوں سے نکال کر اپنی بات کی اہمیت کے لیے آواز بلند کرنا پڑ رہی ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے سائنسدانوں نے اپنی رائے واضح کرنے کی مہم شروع کر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف سیاسی قیادتیں سائنسدانوں کی ان باتوں پر کم توجہ دیتی ہیں جن سے ملکوں، خاص طور پر ترقی یافتہ دنیا کے معاشی مفاد متاثر ہو رہے ہیں۔ جزیرہ نما کوریا کی طرف سفر کرنے والے طیارہ بردار امریکی بحری جہاز کے ساتھ جاپان کے 2 جنگی بحری جہاز بھی اب شامل ہو گئے ہیں۔ سمدیر اور آشیگارا نامی جاپانی جنگی جہاز امریکی بحری جہاز کارل ونسن کے ساتھ ملنے کے لیے جمعے کو مغربی جاپان سے روانہ ہوئے۔ دونوں ملکوں کے جنگی بحری جہازوں نے اتوار کو مغربی بحر الکاہل میں جنگی مشقیں شروع کیں۔ دی کارل ونسن اسٹرائک گروپ، جس میں یو ایس ایس کارل ونسن نامی جہاز بردار سمیت 3 میزائل شکن بحری جہاز بھی شامل ہیں، جزیرہ نما کوریا میں شمالی کوریا کی طرف سے میزائل تجربہ کرنے کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہونے پر، جو صدر ٹرمپ کے حکم پر آسٹریلیا کی طرف جانے والے اس بیڑے کا رخ جزیرہ نما کوریا کی طرف موڑ دیا گیا تھا۔ یہ فوری طور پر واضح نہیں ہے کہ جاپانی بحری جہنگی جہاز کتنے عرصے تک امریکی بحری بیڑے کے ساتھ حرکت کرتے رہے ہیں۔ امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ یہ معمول کی مشترکہ مشقیں ہیں جن کا مقصد بحری دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانا اور مشترکہ حکمت عملی کو بہتر کرنا ہے۔ جاپان کی طرف سے بحری طاقت کا مظاہرہ اس بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کی عکاسی کرتا ہے کہ شمالی کوریا جوہری اور کیمیائی ہتھیاروں سے جاپان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف اتوار کو شمالی کوریا نے کہا کہ وہ اپنی فوجی طاقت کے مظاہرہ کرنے کے لیے امریکہ کے طیارہ بردار جہاز کو ڈبو سکتا ہے۔ شمالی کوریا نے ایک اور امریکی شہری کو حراست میں لے لیا ہے۔ جنوبی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یونہاپ کی رپورٹ کے مطابق کورین نژاد امریکی شخص کو جمعے کو پیونگ یانگ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ملک چھوڑنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس شخص کی شناخت کیم کے نام سے بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ تقریباً ایک ماہ تک شمالی کوریا میں امدادی کارروائیوں کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے وہاں موجود تھا۔ تاہم فوری طور پر یہ واضح نہیں ہے کہ اسے کیوں حراست میں لیا گیا۔ اس کی گرفتاری کے بعد شمالی کوریا میں حراست میں لیے جانے والے امریکی شہریوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا ماضی میں حراست میں لیے گئے امریکی شہریوں کو واشنگٹن کے ساتھ سودے بازی کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ لبنان کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ہفتے کے صبح ایک چھاپے کے دوران داعش کے مقامی کمانڈر کو ہلاک اور 10 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے جو شام کی سرحد عبور کرنے کے بعد شمال مشرق میں واقع ایک سرحدی قصبے میں داخل ہوئے تھے۔ ارسال نامی قصبے میں اس چھاپے کے دوران کوئی فوجی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ اس قصبے پر سن 2014 میں عسکریت پسندوں نے ایک لڑائی کے بعد قبضہ کر لیا تھا جس میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے کو شام کی 6 سالہ خانہ جنگی کے سرحد پار سنجیدہ اثرات کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فوج کے ایک یونٹ نے ہفتے کو علی صبح ارسال پر حملہ کیا جس دوران سرحد پار سے آنے والے 10 خطرناک دہشت گردوں کو پکڑ لیا گیا۔ فوجی کارروائی میں ہلاک ہونے والا شخص عسکریت پسندوں کا مقامی کمانڈر تھا اور ارسال میں فوجی تنصیبات پر حملوں، سپاہیوں کے اغوا اور لڑائیوں میں ملوث تھا۔ فوجی ذرائع نے کہا کہ داعش کے مبینہ کمانڈر نے لبنانی سپاہیوں کے قتل کا حکم دیا تھا جبکہ گرفتار کیے جانے والے 10 افراد ہتھیاروں کی اسمگلنگ میں ملوث تھے۔ امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس جیبوتی میں ہیں۔ پورے براعظم میں امریکہ کا واحد فوجی اڈہ اس چھوٹے سے افریقی ملک میں ہے۔ جیبوتی کے صدر اور وزیر دفاع سے ملاقات کے بعد میٹس اتوار کے روز کیمپ لیمونیسا پہنچے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ کیمپ اپنے جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے امریکی فوج کا انتہائی اہم اڈہ ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی عوام یہ محسوس کرتے ہیں کہ جم میٹس کے امریکی وزیر دفاع مقرر ہونے سے نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ وہ جمعے کے روز امریکی وزیر دفاع میٹس کے اسرائیل کے پہلے دورے کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ یہ خوش آئند تبدیلی ہے، یہ امریکی قیادت اور امریکی پالیسی میں اسٹریٹیجک اہمیت کی تبدیلی ہے۔ میٹس نے اسرائیلی وزیر اعظم اگیڈور لیبرمین سے ملاقات کے بعد تل ابیب میں وزیر اعظم نیتن یاہو اور صدر وین ریولن سے ملاقات کی۔ اسرائیلی صدر نے شمالی کوریا، شام اور ایران پر میٹس کے دو ٹوک اور مضبوط موقف کو سراہا۔ میٹس کی اگلی منزل قطر ہے جو داعش کے خلاف جنگ میں استعمال کیے جانے والے امریکی جنگی طیاروں کی میزبانی کر رہا ہے۔ مائیکروسافٹ کے بانی اور انسان دوست بل گیٹس نے غیر ملکی امداد کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ خدشہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی سیاسی فضا کے باعث اس امداد میں کمی واقع ہو جائے۔ لندن میں اس ہفتے ایک تقریر میں انہوں نے خبردار کیا کہ اس امداد کو ختم کرنے سے ان کے الفاظ میں قیادت کا خلا پیدا ہو جائے گا جسے دوسرے پر کر دیں گے۔ لندن سے ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
بل گیٹس کا شمار دنیا کے سخی ترین عطیہ دینے والوں میں ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر سال $5 ارب ترقیاتی امداد میں دیتے ہیں۔ اس ہفتے لندن میں رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اس خوف کا اظہار کیا کہ غیر ملکی امداد کے خلاف ایک سیاسی مد و جزر اٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ بل گیٹس کا کہنا تھا، مجھے یہ فکر ستا رہی ہے کہ چند عالمی لیڈر حالیہ واقعات کو جیسے وہ ہیں دیکھنے کی بجائے داخلی ہونے کی وجہ قرار دیتے ہوئے غلط معنی دے رہے ہیں۔ یہ مسائل جو کہ مشکل ضرور ہیں اور ان میں وقت لگے گا، لیکن اگر ہم ضروری مسائل کے طویل مدتی حل میں سرمایہ کاری کریں تو یہ حل ہو سکتے ہیں۔ امریکہ آج بھی دنیا کا سب سے زیادہ عطیہ دینے والا ملک ہے جو طویل مدتی پروگراموں اور دنیا بھر میں ہنگامی امداد کے لیے فنڈ فراہم کرتا ہے۔ اس سال پیرو میں آنے والے سیلابوں کے بعد امریکہ نے وہاں 1.8 ملین ڈالر کا امدادی پیکیج دیا تھا۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حکومتی قرضوں میں کمی لانے کے لیے غیر ملکی امداد میں 43 ارب ڈالر کی کٹوتی کی تجویز دے رہے ہیں۔ بل گیٹس کا استدلال ہے کہ غیر ملکی امداد کے ناقدین حاصل ہونے والی اس وسیع تر ترقی کو سمجھ نہیں پا رہے۔ بل گیٹس کہتے ہیں اگر آپ سن 1990 سے لے کر ترقیاتی ایجنڈے کے مؤثر ہونے کے لیے کوئی سا عدد اٹھائیں تو میں 122 ملین کا عدد منتخب کروں گا، کیونکہ یہ ان بچوں کی تعداد ہے جن کی جانیں بچائی جا سکیں۔ انہوں نے اس نظریے کو مسترد کیا کہ غیر ملکی امداد بغیر پیندے کا برتن ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کرکٹ۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلے ٹیسٹ کے دوسرے دن کا کھیل بارش سے متاثر ہوا۔ دن کے اختتام پر ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 278 رنز بنائے۔ محمد عامر 5 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ سامعین، کرکٹ پاکستان کے اندر مشہور اور مقبول ترین کھیل ہے۔ آج جس طرح کی کرکٹ سے ہم آپ کو متعارف کروا رہے ہیں وہ بہت مختلف ہے۔ جی ہاں، یہ ویل چیئر کرکٹ ہے۔ 16 شہروں میں کلبوں کی سطح پر اس کرکٹ کے فروغ کے بعد بین الاقوامی مقابلوں کا انعقاد کرانے والی تنظیم کی ڈائریکٹر جنرل رخسانہ راجپوت سے اسد حسن نے گفتگو کی۔ آئیے سنتے ہیں۔
رخسانہ، بتائیے گا یہ کس طرح کا کھیل ہے؟ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ یا اس کے بینر تلے کے سطح تک یہ آتا ہے، اور کس طرح آپ اس کھیل کو پاکستان کے اندر فروغ دے رہی ہیں؟
تھینک یو۔ بات یہ ہے، میرا تعلق پاکستان ویل چیئر کرکٹ ایسوسی ایشن سے ہے۔ میں ڈائریکٹر جنرل اینڈ ایز اے اسپورٹس ٹرینر بھی ہوں، لڑکوں کی جو ٹریننگ کے حوالے سے، ان کے اوپر ان کی فٹنس، ان کے جتنے بھی ان کو گروم کرنا ہے اپر باڈی کے حساب سے ان کے کام کر رہی ہوں۔ رہ گیا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ خصوصی افراد کے ساتھ میں کس طرح منسلک ہوئی، تو جو میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ اس ویل چیئر کرکٹ کے فاؤنڈر ہیں، پورے ورلڈ وائڈ وہی بانی ہیں، وہی انہوں کا سب کچھ، مطلب وہ جب سب کام کر رہے تھے تو میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھی ایک ڈسیبل پرسن ہے۔
اچھا، یہ ورلڈ وائڈ ہے یہ گیم، اور ان کا نام کیا ہے؟
جی جی، ورلڈ وائڈ ہے۔ یہ محمد ذیشان تقی، انہوں نے اس پوری، جو فاؤنڈر ہیں، جو لیڈر ہیں، محمد ذیشان تقی ہیں جنہوں نے یہ پوری ویل چیئر کرکٹ بنائی ہے۔ ابھی ماشاء اللہ سے ہم لوگ لاسٹ 2 ایئرس پہلے نیپال گئے ہیں، نیپال میں ہم لوگ بیٹ کر کے آئے ہیں، 2-0 سے 3-0 سے ہرا کے آئے ہیں۔ اب ریسنٹلی اکتوبر میں ہم لوگ ملائیشیا گئے تھے، انڈیا کو ہرا کر آئے ہیں۔
اچھا،
16 شہروں میں ہم پاکستان ویل چیئر کرکٹ ٹیم کی پوری ہم لوگ ٹیمیں بنا چکے ہیں۔ اب ہم لوگ ایشیا کپ نیپال میں کھیلنے مئی میں جا رہے ہیں۔
تو یہ ایشیا کپ کا اہتمام کون کر رہا ہے؟
اہتمام ہم لوگ PWCA پاکستان ویل چیئر کرکٹ ایسوسی ایشن کر رہی ہے، اس میں انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال شامل ہیں۔
اس میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا کوئی رول نہیں ہے، رائٹ؟
جی، اس میں انٹرنیشنل کرکٹ کے اوپر ہم لوگ ICC کے ساتھ ہم لوگ لنک کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ ہم لوگ اس حساب سے، اسٹینڈرڈ کے حساب سے کھیلا جائے، تاکہ ہماری کرکٹ اور اچھی ہو جائے۔ ICC کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، اب دیکھیں آگے کس طرح اس کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے، کس طرح ہم لوگ کام کرتے ہیں۔
سو یہ انٹرنیشنل ایونٹ کیسے آرگنائز ہوتے ہیں؟
انٹرنیشنل ایونٹ ہم لوگ ہیں، پاکستان ہی اس کو آرگنائز کر سکتا ہے۔ اپنی پوری ٹیم، جی ہم اپنی پوری ٹیم پاکستان سے، جس طرح کمپلیٹ ٹرائلز ہوتے ہیں، ان کی سلیکشن ہوتی ہے پلیئرز کی، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے بعد ہم لوگ جن کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے ان کے ساتھ، جو ادر ٹیم ہے ان کے ساتھ ان کی بات چیت وغیرہ چلتی ہے، پھر وہ اپنی ٹیم کو لے کے آ کے ہم لوگ اس طرح کھیلتے ہیں۔ جیسے ابھی ملائیشیا میں ہم انڈیا کے ساتھ کھیل کر آئیں، انڈیا کو ہرا کر آئیں۔
سو پاکستان میں کتنے شہروں میں آپ یہ ایسوسیشن بنا چکے ہیں، اور پھر ان کھلاڑیوں کی تربیت کا کیا نظام ہے؟
پاکستان میں ماشاء اللہ 16 شہروں میں ہم پوری اپنی ٹیمیں، اپنی کرکٹ ٹیم بنا چکے ہیں۔
سو اس کے لیے فنڈنگ، کیونکہ اس میں تو لمبا چوڑا اخراجات چاہیے، وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟
جی جی، ہم لوگ اسپانسرشپ کے اوپر کام کر رہے ہیں، کچھ ہمارے ایسے ویل ویشر شامل ہیں ہمارے ساتھ جو ہم لوگ کو اسپانسر دیتے ہیں، اسپانسر بیس پہ کچھ کمپنیاں ہیں اسپانسر دیتی ہیں، تو ہم لوگ اس طرح اپنے لڑکوں کے اپنے ایسوسی ایشن کے خرچے نکال لیتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ذرا یہ بتائیں ویل چیئر کے اوپر اس کا کیا، یہ تھوڑی مختلف اس کا فارمیٹ ہے یا باقی کھیل اور اس کے جو رولز ہیں وہ وہی ہیں، صرف فرق یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ویل چیئر کے اوپر ہیں، تو یہ فیلڈنگ کیسے ہوتی ہے، ہٹنگ کیسے ہوتی ہے، بالنگ کیسے ہوتی ہے؟
بالکل، آپ بالکل صحیح بات پوچھ رہے ہیں، کمپلیٹ نارمل کرکٹ کی طرح ویل چیئر کرکٹ بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے، بس صرف ان کی باؤنڈری چینج ہوتی ہے، باؤنڈری تھوڑی کم ہوتی ہے، مطلب 15 یارڈز کی باؤنڈری ہوتی ہے، اور جو بال ہوتی ہے جو وومین کرکٹ پہ استعمال ہوتی ہے بال، وہ یوز ہوتی ہے، اور وہی ویل چیئر پہ ہی فیلڈنگ کرتے ہیں، ویل چیئر پہ ہی بالنگ کرتے ہیں، ویل چیئر پہ ہی بیٹ کرتے ہیں، کمپلیٹ ویل چیئر، ٹوٹل ویل چیئر۔
تھانہ راجپوت، ڈائریکٹر جنرل پاکستان ویل چیئر کرکٹ ایسوسی ایشن، آپ کا بہت شکریہ۔
تھینک یو، تھینک یو۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
گوشہ ادب میں میں ہوں اسد نذیر۔ پچھلے ہفتے ہم نے پروفیسر رشید احمد صدیقی کے ایک انشائیے کا اقتباس سنوایا تھا۔ اردو ادب میں انشائیہ نگاری یا ہلکے پھلکے مضامین کی تاریخ کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن ایسے لکھنے والوں کی تعداد نسبتاً کم ہے جو اپنی انشاء پردازی کے حوالے سے معروف ہوئے۔ خود پروفیسر رشید احمد صدیقی صاحب بنیادی طور پر تنقید نگار تھے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اردو پڑھاتے ہوئے عمر کا بیشتر حصہ گزارا، مگر تنقید نگاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف موضوعات پر ہلکے پھلکے مضامین بھی لکھے۔ شخصی خاکوں میں انہوں نے عام لوگوں کی بھی قلمی تصویر کشی کی اور خاص شخصیات کی بھی۔ مولانا حسد موہانی کے بارے میں ان کا خاکہ ان کے مخصوص اسلوب اظہار کا ایک نمائندہ مضمون ہے۔ رشید صاحب نے ان کی شخصیت کا احاطہ کرنے کے لیے واقعات کا سہارا لیا ہے، ایسے واقعات جن سے اس درویش صفت انسان کی بیشتر خصوصیات نمایاں ہو جائیں۔ اس وقت، اس مختصر سے وقت میں اس مضمون کے محض دو اقتباسات خالد حمید سناتے ہیں۔
حسرت حسب معمول تھرڈ کلاس میں سفر کر رہے تھے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ جس ڈبے میں وہ سفر کر رہے تھے اس کا کیا حال تھا، کتنی بھیڑ تھی، کیسے لوگ تھے اور کیسا تکلیف دہ موسم تھا، لیکن حسرت کے بشرے یا بات چیت سے مطلق ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ ان کو شمع برابر بھی کوئی تکلیف تھی۔ اردو پی ایچ ڈی کا زبانی امتحان لینے حسرت علی گڑھ تشریف لائے تھے، اسی سج دھج سے جس کا ذکر اوپر کر چکا ہوں۔ سفر خرچ کا بل فارم دستخط کے لیے پیش کیا گیا تو بولے، یہ فرسٹ کلاس کا کرایہ کیسا؟ میں تو تھرڈ کلاس میں سفر کیا کرتا ہوں، دراصل میں دہلی جا رہا تھا، پروگرام ایسا رکھا تھا کہ یہاں اتر پڑوں اور امتحان لے کر آگے بڑھ جاؤں، پھر یہ کرایہ کیسا؟ ٹھہرنے کا الاؤنس کیوں؟ تام و قیام تو آپ کے ہاں رہا، بڑی دیر تک بڑے مزے کی رد و قدا ہوتی رہی اور علی گڑھ سے اپنی الفت کا اظہار کرتے رہے۔ حسرت ہندوستانی پارلیمنٹ کے ممبر تھے، لیکن ان کے اپنے انداز درویشانہ میں کوئی فرق نہ آیا، نہ ممبروں کی آرام دہ کشادہ اور پرفضا قیام گاہ، نہ ٹیلی فون، نہ موٹر، نہ تفریح، نہ دعوت، ایک غیر معروف شکستہ مسجد میں چٹائی پر قیام رہتا تھا، فرش پر آس پاس اخبارات، کاغذات اور فائلیں، وقت آئے تو کسی دکان پر جا کر کھانا کھا لیا، کاغذات جھولے میں ڈالے، پارلیمنٹ پہنچ گئے۔ راستہ اکثر پیدل ہی طے کرتے تھے اور موقع جان پڑتا تو پارلیمنٹ میں ایسی دو ٹوک اور بے لاگ تقریر کرتے کہ در و بام گونج اٹھتے۔ دہلی میں ایک نیم سرکاری اور سیاسی قسم کا اجتماع تھا، بعض اہم اور نازک مسائل زیر بحث تھے، شام کو اسرانہ تھا، آیان و اکابر جمع تھے، حسرت بھی مدعو تھے، آرائش و زیبائش، جاہ و حشم، ساز و سامان، تکلف و توازو، صاحبان ثروت، ماہرین سیاست، اکابر علم و حکمت اپنے اپنے وزن اور وقار کے ساتھ، اور خواتین میں اپنی تمام جلوہ سامانیوں کے موجود تھیں، فضا آراستہ، چمن پیراستہ۔ اتنے میں ایک طرف سے حسرت نمودار ہوئے، اسی سج دھج سے جو صرف ان کی تھی، اسی وقار درویشی اور انداز قلندری سے جو ان کا مسلک تھا، اور اسی شعلہ سامانی اور شبنم افشانی کے ساتھ جو ان کی زندگی تھی۔ مجمع میں ایک لہر سی دوڑ گئی، ہر شخص نے بڑے لطف و احترام سے حسرت کی پذیرائی کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کی توجہ اور طباق کا مرکز بن گئے۔ شائستہ فقرے، لطف کی باتیں، عقیدت و محبت کی پیشکش، ایسا معلوم ہونے لگا جیسے یہ تقریب حسرت ہی کے خیر مقدم کے لیے منعقد ہوئی تھی۔
مولانا حسرت موہانی کے بارے میں پروفیسر رشید احمد صدیقی کا خاکہ سنا۔ گوشہ ادب سے اجازت کا طالب ہوں، اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ وقتاً فوقتاً بعض ایسے افراد کی نشاندہی کرتا ہے جو دہشت گرد تنظیموں کے آپریشن میں نہایت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کا تعلق اعلیٰ قیادت سے ہوتا ہے، یا وہ دہشت گرد تنظیموں کی مالی امداد کا وسیلہ بنتے ہیں۔ تمام معاملات میں وہ ایسے افراد ہوتے ہیں جنہوں نے یا تو ایسی کارروائی کی ہوتی ہے، یا جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان سے دہشت گردی کی کارروائیاں سرزد ہونے کا خاصا امکان موجود ہے۔ جب بھی ایسے فرد کی شناخت کر لی جاتی ہے تو امریکہ کی حکومت اس شخص کا نام خاص طور پر شناخت کیے گئے افراد کی فہرست میں شامل کر لیتی ہے۔ امریکہ کے اندر اس کے اثاثوں کو فوری طور پر منجمد کر دیا جاتا ہے، اور اسے عالمی مالیاتی نیٹ ورک کے دائرے سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ کسی بھی ایسے فرد سے جس کی شناخت کر لی جائے، امریکہ کا کوئی بھی شہری یا کمپنی لین دین نہیں کر سکتی۔ اس طرح امریکہ دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کے اس نیٹ ورک کو جو اعانت مہیا کرتے ہیں منتشر کر دیتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ ابو انس الغندور کا ہے، جو حماس کا لیڈر ہے، جسے خصوصی طور پر غیر ملکی دہشت گرد گروپ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک فوجی کمانڈر ہے اور غزہ میں حماس بریگیڈ کی قیادت کرتا ہے۔ حماس کی شورا کونسل اور سیاسی بیورو سے وابستہ رہ چکا ہے۔ یہ بہت سی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ جون سن 2006 میں غندور کریم شالوم کی سرحدی کراسنگ پر اسرائیلی دفاعی افواج کی چوکی پر حملے میں ملوث تھا، جس میں دو اسرائیلی فوجی ہلاک اور دو زخمی ہوئے تھے۔ پانچواں شخص جو فرانسیسی اسرائیلی شہری تھا اور جس کا نام گیلارڈ شالٹ تھا، اغوا کر لیا گیا۔ اسے 5 سال تک قید میں رکھا گیا۔ ان کارروائیوں اور ایسی دوسری کارروائیوں کی بنا پر امریکی محکمہ خارجہ نے حکم نامے نمبر 13224 کے تحت ابو انس الغندور کو خصوصی طور پر عالمی دہشت گرد قرار دیا ہے۔ اس اقدام کے تحت امریکی عوام اور بین الاقوامی برادری کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ابو انس الغندور نے دہشت گرد کارروائیاں کی ہیں، یا اس سے ایسی ہی کارروائیوں کا خطرہ موجود ہے۔ ایسے لوگوں کی نشاندہی سے ان کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے اور تنظیمیں الگ تھلگ ہو کر رہ جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں امریکی مالیاتی نظام تک ان کی رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد کی نشاندہی سے دوسرے امریکی اداروں کو مدد ملتی ہے، اور قانون کے نفاذ کے لیے سرکاری اقدامات میں بھی مدد یا معاونت حاصل ہو جاتی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر اسفر امام، اور انجینئر مارٹی کرسیاس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری، اور پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام۔ جبکہ انجینئر ہوں گے زبیر الطیب۔ خالد حمید کو پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 تک کے لیے اجازت دیجیے گا، جب ہمارا دوسرا نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تو آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔